شر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على
اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله اسوة حسنة صلوات الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی سیرت سے متعلق یہ گفتگو ہے. آپ کی سیرت طیبہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پاکیزہ سیرت قرار دیا ہے اور آپ کے اخلاق کو خلق عظیم سے تعبیر کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور آپ کے ذکر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود بلند کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ حضور آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا ہے, سرکار دو عالم کے ذکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند کیا ہے. وہ پاکیزہ کردار, وہ پاکیزہ صفات, وہ الہی اوصاف, توحیدی سیرت اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے, جو سیرت توحید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے. جب عقائد توحیدی ہوں تو نفس توحیدی ہوتا ہے, اور جب نفس توحیدی ہو جائے تو پھر اعضاء و جوارح توحیدی ہو جاتے ہیں. اعمال اور حرکات و سکنات تابع نفس ہیں, اور نفس تابع عقائد ہے, تابع افکار ہے, تابع نظریات ہے. جب نظریات اور عقائد توحیدی ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات نفس پہ پڑتے ہیں, اور نفس کے اثرات حرکات پر پڑتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد توحید ہیں. جب توحیدی عقائد ہیں تو وہ توحیدی عقائد کے اثرات نفس پہ پڑتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ تمام حرکات نبی, سکنات نبی, الفاظ نبی, نبی کے اشارے, نبی کے سکنات, سب کچھ وہی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم کے ہاتھ کی حرکت کو پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا, جبکہ یہ ہاتھ کا اشارہ ہے, یہ نفس کی کیفیت نہیں ہے, یہ عقل کی کیفیت نہیں ہے, یہ افکار کی کیفیت نہیں ہے. افکار تو توحیدی سانچے میں ڈھل سکتے ہیں لیکن نفس توحید کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتا. اگر نفس توحید کے سانچے میں ڈھل جائے تو پھر عقائد حرکات پر اس کے اثرات پڑیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم کی پوری زندگی توحید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے, اور اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ حوالے ہیں, یعنی نبی کریم کی پوری زندگی وقف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. یوں تو ابتدائی مجالس میں بات عرض کی جا چکی ہے کہ نبی کریم تمام وہ اوصاف جو انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے پاس ہیں اس سب میں شریک ہیں. وہ میثاق جو انبیاء سے لیا گیا اس میں نبی شریک ہیں, عصمت میں نبی شریک ہیں, آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے سلسلے میں نبی ان انبیاء کے ساتھ شریک ہیں. تمام اوصاف میں نبی, ہمارے نبی ان اوصاف میں شریک ہیں. لیکن پھر آ کر نبی ممتاز ہو جاتے ہیں اپنی انفرادیت میں کہ نبی کریم کے کچھ فضائل شخصیہ ہے، خصائص نبوی ہے، خصائص مصطفوی ہے، خصائص محمدیہ ہے، یہ وہ خصوصیتیں ہیں جس میں انبیاء شریک نہیں ہیں، جس میں مرسلین شریک نہیں ہیں، جس میں فرد فرید ہے ذات محمد مصطفیٰ، اور ان کی ساحت مقدس میں نہ نبی مرسل قدم رکھ سکتا ہے، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ مرسلین. وہ مقام ہے جہاں قرب کی وہ انتہا محمد گرامی قدر ہے کہ جہاں پر جبرائیل جیسا ملک بھی لو دلوت ان ملت اللہ درتو کی آواز بلند کرتا ہے اور پکارتا ہے کہ میں ساعت مقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قدم نہیں رکھ سکتا. تو وہ عظمت جلیلہ ہے کہ جس میں فرد فرید ہے، میں عرض کر چکا ہوں، اسے دہراؤں گا نہیں، لیکن بہت سارے نئے چہرے ہیں تو میں صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ انبیاء علیہ السلام سے ہمارے نبی کس طرح سے علیحدہ ہوتے ہیں. شیخ الانبیاء جیسے پیغمبر کے لیے پروردگار عالم نے ان سب کو کثرت میں شامل کیا ہے، نبی گرامی قدر کو وحدت کے دائرے میں رکھا ہے. انبیاء کے لیے کہا ہے کہ عبادنا وذکر عبادنا ابراہیم، بندوں میں سے ایک بندے ابراہیم کو یاد کرو، یعنی کثرت میں شامل کر لیا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو، جناب اسحاق کو، جناب یعقوب کو، جناب سلیمان کو، جناب داؤد کو، جناب ایوب کو، سب کو ایک ہی فہرست میں رکھا. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، وذکر عبادنا ایوب، اور سب کو ایک ہی فہرست میں رکھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو عبادنا کا لفظ نہیں، عبدہ کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ وذکر عبادنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورے قرآن میں نہیں ملے گا کہ بندوں میں سے ایک بندے محمد کو یاد کرو، نہیں، یہ خاص بندہ ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جب بھی ذکر آیا ہے ہمارے نبی کا پورے قرآن کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، وہاں پر یہی ملے گا. هو الذی ارسل رسوله، هو الذی ارسل رسوله، وہاں رسولہ آئے گا، عبدہ آئے گا، عبدہ آئے گا، رسولہ آئے گا، لیکن کہیں پر بھی عبادنا کی فہرست میں نبی شامل نہیں ہے. نبی کریم پر قرآن جیسی کتاب نازل ہوئی ہے جو تمام کتب آسمانی پر مہیمن ہے، سیطرہ رکھتی ہے، ہیمنہ رکھتی ہے، یعنی قرآن جیسی کتاب اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل ہی نہیں کی. صحف ابراہیم نازل ہوئے، صحف موسیٰ نازل ہوئے، صحف عیسیٰ نازل ہوئے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو صحیفہ آسمانی دیا گیا وہ تمام صحفہ آسمانی میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے نا. قرآن مجید کو جو مقام حاصل ہے وہ فرد فرید ہے. قرآن تمام کتب آسمانی میں، تمام کتب کائنات میں ایک ایسی کتاب ہے جو تنہا کتاب ہے. اس جیسی کتاب نہ توریت ہے، اس جیسی کتاب نہ انجیل ہے، نہ اس جیسی کتاب زبور ہے. کوئی کتاب قرآن کا تقابل نہیں کر سکتی ہے. تو جب قرآن مجید ساری کتابوں میں ممتاز ہے، کیوں یہ ممتاز ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمتائے محمد ہے، یہ اخلاق محمد کی ترجمان ہے. اس لیے یہ کتاب ساری کتابوں سے ممتاز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود نبی کرامی قدر کے اخلاق اور ان کا علم اور ان کے نظریات اور ان کے افکار اور ان کے مقام احاطۂ علمی نبی کریم کا اور اخلاق کردار نبی، ان تمام انبیاء و مرسلین سے فضائل میں، مناقب میں، کمالات میں سارے انبیاء سے ممتاز ہے محمد گرامی قدر، اور قرآن مجید تمام صحف اور تمام کتاب کتابوں سے بالاتر ہے. تو قرآن کو، قرآن کے الفاظ کو اگر پیکر کی شکل میں ڈھال دیا جائے تو مجسم محمد بن جائے. وہ خلقہ قرآن، کہ قرآن کی ترجمانی ہے نبی کریم، اور پیکر قرآن کا نام ہے محمد گرامی قدر. صلوات پر محمد. ادراک قرآن جس طرح سے ممکن نہیں ہے, لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن کو مس نہیں کر سکتے ہیں مگر وہ لوگ جو پاک و پاکیزہ ہیں. یہ شان قرآن ہے, قرآن فرقان ہے, قرآن مجید ہے, قرآن کریم ہے, قرآن نور ہے. تو جتنے صفات قرآن کے ہیں وہ تمام صفات محمد گرامی قدر کے ہیں, کہ نبی کریم کریم ہے, رحیم ہے, مجید ہے. یہ تمام صفات قرآنیہ کو آپ نبی کریم سے نسبت دے سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ جتنے فضائل قرآنی ہیں وہ تمام کے تمام فضائل نبی کریم سے نسبت رکھتے ہیں اور نبی کریم کے مساوی ہیں. لا یمسہ الا المطہرون, اگر یہ قرآن کی شان ہے کہ اس کو مس نہیں کر سکتے, اس کو چھو نہیں سکتے مگر وہ لوگ جو پاکیزہ ہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہری مراد تو یہ ہے کہ ظاہری الفاظ کو چھونے کے لیے طہارت ظاہری کی ضرورت ہے, کہ انسان جنابت کی حالت میں قرآن نہیں چھو سکتا, وضو کی حالت میں ہو تبھی قرآن چھو سکتا ہے. یعنی باوضو طاہر شخص ہی قرآن کے الفاظ کو چھو سکتا ہے, یہ تو ظاہری تعبیر ہے, لیکن معانی قرآن, مصادیق قرآن, حقیقت قرآن کو نہیں چھو سکتے وہ لوگ کے جن کے عقائد میں کچی ہے, جو باطل پرست ہیں, باطل پرست ہیں, جو مشرک ہیں, جو ملحد ہیں, جو منافق ہیں, جو فاسق ہیں, جو کچ عقیدہ ہیں, وہ لوگ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے. یعنی ادراک مفاہیم قرآنی ان کے لوح فکر پہ نازل نہیں ہو سکتے اور ان کا باطنی ہاتھ حقیقت قرآن کو چھو نہیں سکتا. ادراک معانی قرآن ان کے افکار سے بالا تر ہے, اس لیے کہ قرآن پاک و پاکیزہ ہے. نجس لوگ مشرک نجس ہے, فاسق نجس ہے, نجاست باطنی رکھنے والے حقیقت قرآنیاں کو نہیں چھو سکتے. ادراک مفاہیم ان کی حد سے باہر ہے, توحید ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جو فاسق ہیں. پاکیزگی قلب و نفس چاہیے تاکہ مفاہیم قرآنی, حقیقت مفاہیم قرآنی درک ہو سکے, ورنہ علم ظاہری تو محفوظ رہ سکتا ہے لیکن باطن کی حقیقت میں بیکر کا جز نہیں بن سکتا. اس کے لیے طہارت باطن کی ضرورت ہے, باطن قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو جس جو شان قرآن کی ہے وہی شان محمد گرامی قدر کی ہے, وہی شان مصطفیٰ کی ہے, وہی شان سنت نبی کی ہے, وہی شان سنت نبی کی ہے. کہ سنت نبی کو وہ عمل نہیں کر سکتا, وہی خوش نصیب سنت نبی پر عمل کر سکتے ہیں کہ جن کے دل پاکیزہ ہیں, جن کا نفس پاکیزہ ہے, جن کی فکر پاکیزہ ہے, جن کی روح پاکیزہ ہے, وہی ادراک عظمت محمد کر سکتے ہیں. نبی کرام قدر کا ادراک ممکن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل کا ادراک ممکن نہیں ہے, حقیقت ہے کہ جبرائیل کا ادراک ہر نبی کے لیے ممکن نہیں ہے. جو نبی درک کر لیتا ہے اسی کو رسول کہتے ہیں, اسی کو رسول کہتے ہیں جو حقیقت جبرائیل کو درک کر لے, جو واقعیت جبرائیل کو درک کر لے وہ رسول میں شامل ہو جاتا ہے. تو اب جبرائیل علیہ السلام جس ذات مقدس سے خوف کھائیں کہ لو دنو تو انملتن, میں جل کے راک ہو جاؤں اگر محمد کی برابری کر سکوں, تو اب جو جبرائیل جس سے خوف کھاتے ہو وہ ذات محمد گرامی قدر کی ذات ہے. صلوات پڑھے محمد. حقیقت ادراک محمدی, باطن محمدیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, خصائص مصطفیٰ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہر نبی کے لیے آیا ہے کہ نبی کی موجودگی میں عذاب الہی نازل ہوا. قرآن مجید دیکھیے, نوح موجود تھے عذاب نازل ہو گیا, لوط موجود تھے عذاب نازل ہو گیا. انبیاء کی موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے الہی عذاب نازل ہو گیا ہے, لیکن قرآن مجید نے خصوصیت رکھی ہے ہمارے نبی کے لیے, اے نبی ہم عذاب نازل نہیں کریں گے, وانت فیہم, جب آپ ان کے درمیان میں رہیں گے. اے مصطفیٰ دفعہ جب تک روح زمین پر آپ رہیں گے امت کے درمیان ہم امت کو عذاب نازل نہیں کریں گے. یہ ہے شان مصطفیٰ. سلوات پڑھو. اور ادراک کے لیے حقیقت محمدیت کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا دامن تنگ ہے. آپ سمجھیں گے الفاظ کم ہیں, یعنی اردو میں الفاظ کم ہیں. ہاں یقیناً اردو میں الفاظ کم ہیں اس لیے کہ اردو لشکری زبان ہے, اس میں فارسی کے الفاظ ہیں, عربی کے الفاظ ہیں, ترکی کے الفاظ ہیں. پوری زبانیں گونگی مانی جاتی ہیں, اسی لیے عرب عجم کو عجم کہتے ہیں. عجم کو عجم اس لیے کہتے ہیں کہ عجم کو عربی زبان میں گونگے کو عجم ہی کہا جاتا ہے. عرب یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اہل زبان ہم ہیں, اور ہمارے علاوہ جو غیر عرب ہے, غیر عرب میں انگریز بھی آتا ہے, غیر عرب میں فرانس بھی آتا ہے, جرمن بھی آتا ہے, اور اردو بھی آتی ہے, فارسی بھی آتی ہے, ملیالم بھی آتی ہے, جتنی زبانیں ہیں وہ سب غیر عربی ہیں. عرب کہتے ہیں ہم اہل لسان ہیں, ہمارے علاوہ جتنی زبانوں والے لوگ ہیں, یعنی انگریز عجمی ہیں, فارسی عجمی ہیں, اردو عجمی ہیں, ترکی عجمی ہیں, یعنی کوئی اہل زبان نہیں ہے, سب ہمارے آگے گونگے ہیں. انگریز گونگا ہے, اس کو بولنا نہیں آتا, اس کا لفظ کیا ہے اس کو نہیں معلوم ہے. ترکی سے پوچھئے وہ نہیں جانتا ہے اس کا لفظ کیا ہے, نہیں معلوم ہے. اب اردو زبان والوں سے پوچھئے اس کا لفظ کیا ہے, ریڈیو کو اردو میں کیا کہتے ہیں, نہیں معلوم. ٹیلی ویژن کو اردو میں کیا کہتے ہیں, نہیں معلوم. ہے نا, کتنے ایسے الفاظ کہتے ہیں ہم کو اردو میں کیا ہے نہیں معلوم ہے. جو انگریز کہتے ہیں ہم نے وہ کہہ دیا. اب کچھ باتیں انگریزوں کو نہیں معلوم ہے کہ عورت کے لیے کون سے صیغے استعمال کرنا چاہیے. نہیں, مردوں کے لیے بھی وہی صیغے, عورتوں کے لیے بھی وہی صیغے. یہ ہے انگلش انگریزی زبان کی کوتاہی. جو زبان انگریزی کی کوتاہی وہی فارسی کے اندر ہے, وہاں پر بھی جو ہے مرد عورت کے صیغے الگ الگ نہیں ہیں. لیکن عربی زبان میں خواتین کے صیغے الگ ہیں, مردوں کے صیغے الگ ہیں, یعنی ان کو الگ الفاظ میں پکارا جاتا ہے. السلام علیکہ مرد کو کہا جاتا ہے, اگر عورت ہو تو السلام علیکی کہا جائے گا, السلام علیکہ نہیں کہا جائے گا. مرد مجمع بیٹھا ہوا ہے تو عربی میں کیا کہیں گے, السلام علیکم کہیں گے. لیکن اگر خواتین بیٹھی ہوئی ہوں تو السلام علیکم نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے, السلام علیکن. علیکی علیکن, فرق ہو گیا نا. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. انکم ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم ہے, انکن نہیں ہے. انکم کا مطلب مردوں کا صیغہ ہے, عورتوں کا نہیں ہے. غور فرمائے آپ, اگر عورتوں کے لیے ہوتا تو انکنا ہوتا, انکم نہ ہوتا. یہ ہے عربی زبان کی نزاکت. یہی نزاکت نہیں ہے, ہزار ہاں ہزار نزاکتیں عربی میں ہیں. دوسری زبانوں میں ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہے, اور وہ ایک معنی بھی بعض زبانوں میں نہیں ہے, جیسا اردو زبان میں وہ ایک لفظ کا ایک معنی بھی نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں ایک معنی کے لیے ہزار ہاں ہزار الفاظ ایجاد کر دیے گئے. شعر کو, ایک شعر کو صرف شعر نہیں کہتے, اردو میں شعر کہتے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا کہتے, ببر. ببر الگ ہوتا ہے, شعر الگ ہوتا ہے. شعر کو اور کیا کہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, شعر کو بس شعر کہتے ہیں. لیکن عرب شعر کو اسد کہتا ہے, صرف اسد نہیں کہتا لیث بھی کہتا ہے, صرف لیث نہیں کہتا غضنفر بھی کہتا ہے, صرف غضنفر نہیں کہتا عباس بھی کہتا ہے, صرف عباس نہیں کہتا بلکہ کہتے چلا جاتا ہے, حزبر کہتا ہے, یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے. ایک شعر کو ہزاروں الفاظ دیتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہتا ہے تم لوگ گونگے ہو, ہم بولنا جانتے ہیں, تم کو بولنا نہیں آتا, ہم کو بولنا آتا ہے. ریڈیو کے لیے ہر زبان میں ریڈیو ریڈیو, عربی عرب ریڈیو نہیں کہتا ہے, مزیا کہتا ہے. ہر چیز کے لیے عربی عرب جو ہے اپنا الگ الفاظ رکھتا ہے. یہ ہے عربی زبان کی وسعت, ایک طرف عربی زبان کی وسعت, اور اس عربی زبان میں قرآن کا نزول, اور پھر قرآن کی اپنی حیبت, قرآن کی اپنی نزاکتیں, قرآن کی اپنی فضاحت, میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, قرآن کی اپنی بلاغت, قرآن جیسا اللہ کا کلام بھی جب مصطفیٰ کی معراج کی کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ثم اوحى الیک ما اوحى, آپ کے اوپر وہ چیز کی وحی کی ہم نے کہ کچھ اور چیز کی وحی کی, یعنی بس وحی کی کس چیز کی وحی کی, بس اس چیز کی وحی کی, یعنی جس چیز کو آپ جانتے ہیں اس چیز کی الفاظ نہیں ہے کہ کس بات کو پیش کیا جائے کہ نبی کریم نے معراج کی بلندیوں پر جو دیدار کیا ہے, جو حقیقت تک جو رسائی حاصل کی ہے, اس کیفیت معراج کو بیان کرنے کے لیے دامن الفاظ عربی نہیں بلکہ دامن الفاظ قرآن تنگ ہے, قرآن تنگ ہے محمد مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے, اس لیے کہ قرآن کے الفاظ میں مصطفیٰ کے پیغمبر کو بیان کرنے کے لیے تنگنائیاں پائی جاتی ہیں, یہ حقیقت ہے. تو عظمت مصطفیٰ کیا ہے, حقیقت مصطفیٰ کیا ہے, جان مصطفیٰ, اس لیے کہ قرآن اپنی پوری حیبت کے ساتھ نبی کریم کے قلب پر نازل ہوا, تو جس قلب پر نازل ہوا تو وہ مظروف ہے, یہ ظرف ہے, اور ظرف کو مظروف سے وسیع ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن کو اپنے اندر سمیٹ لے, جو سینہ قرآن کو اپنے اندر سمیٹ لے اس سینے کو مصطفیٰ کا سینہ کہتے ہیں. کہ موسیٰ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو کشادہ کر دے تاکہ توریت داخل ہو سکے, لیکن محمد مصطفیٰ کے سینے کی طرف دیکھ کے پروردگار کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے حبیب ہم نے دیکھو تمہارے سینے کو کتنا کشادہ کر دیا. وہ قرآن جب پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, لیکن قلب مصطفیٰ میں وہ طاقت ہے کہ قرآن جیسی کتاب کو اپنے سینے پہ روک لے. صلوات پڑھے محمد والا, جس طرح سے قلب مصطفیٰ نے پورے قرآن کو نافذ کر لیا, قرآن کی آیت آیت قرآن ہے, قرآن کا سورہ سورہ قرآن ہے, ایک نہیں 114 سورے قرآن میں ہیں, 114 قرآن کے مجموعے کو ایک آیت کو کوئی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا ہے, مگر پورے قرآن کو قلب مصطفیٰ برداشت کر لیتا ہے. ایک نور کی جھلک کو کوئی ماں کا شکم برداشت نہیں کر سکتا, نور کی تجلی کے لیے پاکیزہ اسلاک کی ضرورت ہے. ہر صلب میں ایک نور نہیں آ سکتا, لیکن صلب مصطفیٰ وہ ہے جس میں 14 نور سما گئے. علی مرتضیٰ ہو, حسن مشتبہ ہو, حسین شہید کربلا ہو, فاطمہ زہرا کا نور ہو, حسن مشتبہ کا نور ہو, اور امام جعفر صادق کا نور ہو, یہ سارے انوار آئے کہاں سے, سارے انوار آئے کہاں سے؟ محمد مصطفیٰ غدیر کے خطبے میں کہتے ہیں علی تمہاری اولاد میں اللہ نے میری سلسلے کو جاری رکھا ہے, یعنی تمہاری اولاد میرے صلب میں آئی ہے. صلوات پڑھے محمد. عظمت کو سمجھیے, عظمت مصطفیٰ کے آگے, عظمت مصطفیٰ کے آگے جلیل القدر انبیاء کانپتے ہیں. جلیل القدر انبیاء کی عظمتیں سرحد ساحت مقدس محمد میں نہیں آ سکتی ہیں. اولاد علی کو سید نہیں کہا جاتا ہے, سادات کا سلسلہ آپ جائیے, یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ سادات بنی ہاشم میں ہاشم کی جتنی اولاد ہے وہ سب سادات میں ہے, تو پھر بنی عباس بھی سادات ہے. اگر سادات بنی ہاشم کا نام ہے تو پھر اگر سادات بنی ہاشم کا نام ہے تو پھر بنی ہاشم میں بنی عباس بھی آتے ہیں, وہ بھی سادات کہلائے جاتے ہیں. حضرت علی کی اولاد بھی سادات میں آتی ہے, لیکن سادات میں سید فاطمی کا رتبہ بہت بلند ہے, اور سید فاطمی میں جو سیادت آئی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے آئی ہے کہ سید فاطمی، سید فاطمی جو ہوتا ہے وہ فرزند رسول ہوتا ہے. کسی بھی حسن مصطفیٰ کو کبھی فرزند علی سے نہیں خطاب کیا گیا، فرزند رسول سے خطاب کیا گیا. امام حسین کو فرزند رسول سے خطاب کیا گیا، امام جعفر صادق کو فرزند رسول سے خطاب کیا گیا، کیونکہ یہ سادات سادات فاطمی ہے اور فاطمہ کا رب سیادت محمد گرامی قدر سے ہے. ہاشم کی سیادت اور ہے، محمد کی سیادت اور ہے. محمد مصطفیٰ وہ ہے کہ جس میں فاطمہ زہرا کا وہ نور شامل ہے کہ جس نور کو لے معراج سے حضور نے لیا ہے، معراج سے حضور نے لیا ہے. میں الفاظ کو نہیں دہرانا چاہوں گا کہ محمد گرامی کون ہے. عزیزان گرامی، محمد گرامی وہ ہے کہ ساری کائنات رضائے الہیہ چاہتی ہے، رضوان من اللہ اکبر. لیکن اللہ جس کی رضا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ ہے، جس کی اللہ رضا چاہتا ہے وہ محمد گرامی قدر ہے. کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اے حبیب ہم آپ کو ایسی شے سے نوازنے والے ہیں جسے لے کر آپ راضی ہو جائیں گے. لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ کون سی ایسی چیز زمینوں کی تہے تہ میں ہے، آسمان کی بلندیوں میں ہے، دریا کی وہ میں ہے، فضاؤں میں ہے، ہواؤں میں ہے، خزانے قدرت میں ہے، مقام میں ہے، کون سی ایسی جگہ ہے کہ جو وہ کون سی موتی ہے خزانے الہیہ میں جو دامن مصطفیٰ میں رکھ دی جائے تو چمکنے لگے اور مصطفیٰ جیسی شخصیت اس کو لے کر راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں، اس لیے کہ پوری کائنات تو لولاک لما خلقت الافلاک کی مزداق ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ شے جس کو لے کر مصطفیٰ راضی ہو گئے وہ یہ شے تھی، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. یہ کوثر نہیں عطا ہو رہی ہے بلکہ علم لیے ہوئے حسن مصطفیٰ آ رہے ہیں، شجاعت لیے ہوئے حسین شہید کربلا آ رہے ہیں، عبادتیں لیے ہوئے سید سجاد آ رہے ہیں. یہ سب مصطفیٰ کے حوالے ہوئے ہیں. قابل غور بات تو یہ ہے کہ یہ ساری فضیلتیں جو ہیں وہ ساری فضیلتوں کا منبع، کہ جہاں سے یہ فضیلتیں نکلی ہیں وہ مصطفیٰ ہے، قلب محمد ہے، صلب محمد ہے، جہاں نور فاطمی کو معراج پر دیا گیا اور یہ حورائے انسیہ بن کر صلب محمد میں آئے. تو صلب محمد کی وہ طاقت ہے جس میں انوار کی تجلیاں سما سکتی ہے، پورا قرآن سما سکتا ہے. تو پھر کیا بات ہے عظمت مصطفیٰ میں؟ نبی کریم کی وہ ذات ہے جو زمانے سے بالا تر ہے، زمانے سے بالا تر فائق بر زمان ہے، یعنی زمان پائے مصطفیٰ کے نیچے ہے اور زمانے کی حدود سے محمد آگے ہیں. کہ کل زمان نبی کریم کے احاطے کے اندر آتا ہے اور نبی زمانے، ہر شخص زمانے کے اندر ہوتا ہے، ہر شے زمین پر ہوتی ہے، ہر شے کو، ہر شے زمین پر ہوتی ہے، ہر شے زمان میں ہوتی ہے. زمین اور زمان کا پابند ہر فرد ہوتا ہے، لیکن محمد گرامی وہ ہے جو زمین اور زمان جسے احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ قلب نبی زمین اور زمان کا احاطہ کر لیتی ہے. جس طرح سے قلب انسانی پورے جسم کے اوپر حکومت کرتی ہے کہ ہاتھ اٹھتا ہے تو قلب کے اشارے سے، پیر آگے بڑھتا ہے تو قلب کے، آنکھ دیکھتی ہے تو قلب کے اشارے سے، کان سنتے ہیں تو قلب کے اشارے سے. قلب کیا ہے؟ پورے وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ پورا وجود اس قلب کے ذریعے سے حرکت کرتا ہے. جس طرح سے قلب کے ذریعے میں، قلب کے کنٹرول میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، پورے اعضاء و جوارے ہیں، اسی طرح سے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ فضائیں، یہ ہوا، یہ دریا، یہ بادل، یہ پوری کائنات میں قلب مصطفیٰ ہے کہ جو اس زمین و آسمان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ سکتا ہے، زمین آسمان میں بدل سکتی ہے، آسمان زمین میں بدل سکتا ہے، ہواؤں کو فضاؤں پہ الٹا جا سکتا ہے، کیونکہ قلب مصطفیٰ احاطہ کلی رکھتا ہے، اسی کو ولایت مطلقہ کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ الفاظ کا دائرہ محدود ہے. 28 لفظوں سے سیاہ ہوا کرتا قامت محمد پہ پورا نہیں اتر سکتا ہے. نہ لفظیں ان کے وجود کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ زمان ان کے وجود کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ مکان انہیں اپنے حدود میں سمٹ سکتا ہے. تو وہ زمان سے بلند ہے، وہ مکان سے بلند ہے. تبھی تو قرآن کی آیتیں آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ جہاں پر نبی کریم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ زمانے کے اوپر ہیں، جب زمانے کے اوپر ہو جائے گا تو ہر چیز زمانے کے نیچے آ جائے گی. اس میں آدم زمانے کے اندر، نوح زمانے کے اندر، خلیل زمانے کے اندر آئیں گے. اور اس دور میں نبی موجود نہیں تھے، اس دور میں نبی موجود نہیں تھے. آدم کے دور میں نبی موجود نہیں تھے، نوح کے دور میں نبی موجود نہیں تھے، موسیٰ کے دور میں نبی موجود نہیں تھے، عیسیٰ کے دور میں نبی موجود نہیں تھے. اب جب نبی کریم کا احاطہ علمی وسیع ہو کر زمانے سے اوپر ہو گیا تو قرآن مجید کہتا ہے وما كنت لديهم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب مریم کو کفالت دی جا رہی تھی. وما كنت، آپ اس وقت نہیں تھے. وما كنت بجانب الطور، کہ جس وقت موسیٰ پر توریت نازل ہو رہی تھی، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. جب یوسف کو امامت اور یوسف کو جب نبوت دی جا رہی تھی، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. جب عورتیں مکر کر رہی تھی، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. لیکن ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو تمام معلومات فراہم کر دیے. تو گویا یہ معلومات صرف الفاظ کی شکل میں نہیں تھے، بلکہ نبی کو اتنا بلند کر دیا کہ زمانے پہ حاوی کر دیا، کہ زمان نیچے ہو گیا. نبی کا احاطہ علمی ساری کائنات کو لپیٹ میں لے لیا. اس طرح سے اللہ نے ان کو بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو وہ سب کچھ دکھا دیا ہے. آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن آپ وہ حالات بھی جانتے ہیں. آپ یوسف کے حالات بھی جانتے ہیں، آپ یعقوب کے حالات بھی جانتے ہیں، آپ مریم کے حالات بھی جانتے ہیں. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی کیفیتوں کو جانتے ہیں تاریخ کی، جبکہ آپ آدم کے دور میں موجود نہیں تھے، جبکہ آپ نوح کے دور میں موجود نہیں تھے. آپ کو کیسے پتا ہے نوح کے دور میں کیا ہوا؟ آپ کو کیا پتا ہے خلیل کے دور میں کیا گزرا؟ لیکن چونکہ آپ اول المسلمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو صفات انبیاء کو اپنے دائرے میں سمیٹ لیا. آپ ہی تو مصداق هو الاول هو الاخر ہے، آپ ہی کی ذات مصداق هو الاول هو الاخر ہے. یہی نہیں بلکہ آپ مصداق قل هو الله احد بھی ہے، ذات ربوبیت قل هو الله احد ہے. لیکن نبی کی ذات زمین پر، اسی لیے تو کہا اللہ اجود الاجودین، اجود الاجودین رب العالمین، وہ سب بخشش کرنے والوں میں بخشش کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے. وہ انا اجود بنی آدم، اور میں بنی آدم میں سب سے زیادہ بخشش کرنے والا ہوں. وہ خدائی میں یکتا ہے اور محمد مخلوقات میں یکتا ہے. صلوات پڑھے محمد. خدا خدا ہونے میں یکتا ہے، اور مخلوقات میں اگر کوئی وحدت رکھتی ہے کوئی ذات، یعنی پوری مخلوقات میں ممتاز ترین اگر کوئی ذات ہے، واحد ذات جو تمام مخلوقات سے بالا تر ہے، وہ ذات مخلوق ہوتے ہوئے بھی مخلوقات کے صفات میں بالکل تنہا ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی لیے کہا لیس کمثلہ شے کا، اگر کوئی اس اسم کا مظہر زمین پر ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. صلوات پڑھے محمد والا. عزیزان گرامی، نبی کریم کے وہ صفات، وہ اخلاق، وہ کردار کہ پوری کائنات کو تابع کیا گیا ہے، محبت کا محور بنایا گیا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنا ہے، اگر تمہیں اللہ سے قریب ہونا ہے تو میرے حبیب کی اتباع کرو. بغیر اتباع رسول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ جھوٹا ہے. وہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے متنفر لوگ ہیں جو سیرت نبی سے دور ہیں. جن کو سیرت نبی پسند نہیں ہے اللہ ان کو ناپسند قرار دیتا ہے. جس کو سیرت مصطفیٰ پسند نہیں ہے نا، کردار مصطفیٰ پسند نہیں ہے، سنت نبی پسند نہیں ہے، اس کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا. اللہ سے قریب ہونا ہے، مسلمان بننا ہے، مومن بننا ہے، متقی بننا ہے، جنتی بننا ہے، بہشتی بننا ہے، اللہ سے نزدیک ہونا ہے، رحمت میں شامل ہونا ہے، مغفرت میں شامل ہونا ہے، تو آواز آئی مصطفیٰ سے قریب ہو جا. نبی کریم کی صفات کو اختیار کر لو، ان کی سنت کے قریب آ جاؤ. جس کے جو نبی کی سنت کو اختیار کرے گا وہ مغفور ہو جائے گا، اس پر رحمت شامل حال ہو جائے گی، وہ رحمت میں شامل ہو جائے گا، وہ مغفرت میں شامل ہو جائے گا، وہ جنتی بن جائے گا، وہ بہشتی بن جائے. سب چیز کا محور سیرت نبی ہے، ہر چیز کا منبع سنت نبی ہے. سنت نبی کو چھوڑ کے کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، تو مومن کہاں بن سکتا ہے، شیعہ کہاں بن سکتا ہے، جنتی کہاں بن سکتا ہے؟ سب کچھ بنے گا سنت نبی کو اپنا کے. اللہ پسند نہیں کرے گا، جس کو اللہ تھکار دیتا ہے وہی لوگ جہنم میں پڑے ہوتے ہیں. تو جو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل نہیں کرتا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہی بات کو، اس مفہوم کو جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں، اسی مفہوم کو ائمہ اہل بیت بیان کرتے رہے، ان کا کام یہی تھا، یہی بات، یہی قرآن کی آیتیں جو شان مصطفیٰ میں نازل ہوئی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یہی آیتوں کی تشریح کرنا، انہی آیتوں کی تفسیر بیان کرنا، انہی آیتوں کی تعبیر بیان کرنا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داری رہی ہے. سنت کا تحفظ کرنا یہ انبیاء کے، یہ ائمہ علیہ السلام کے دوش پر دی گئی ہوئی ذمہ داری ہے. یعنی اسی مفہوم کو سمجھانے میں ائمہ نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، اپنی پوری طاقت صرف کر دی، پوری طاقت لگا دی اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا والو سنت نبی سمجھو، دنیا والو سیرت رسول سمجھو، دنیا والو اس سیرت کا سودا مت کرو، سنت نبی کو بیچنے کی کوشش مت کرو، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی سنت نہیں ہے، اس انداز سے بہتر کوئی انداز نہیں ہے. امیر المومنین نے بتایا، ان کا کام کیا تھا امیر المومنین کا؟ سنت نبی کی تشریح کرنا، قرآنی آیات کی تشریح کرنا، قرآنی آیات کی تفسیر بیان کرنا. قرآنی آیات کی تفسیر علی کے علاوہ کوئی دوسرا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا مصطفیٰ کے قریب نہیں تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. امیر المومنین کی پوری شان یہ ہے کہ وہ ترجمان مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی زبان کو محمد علی کہتے ہیں، محمد کی زبان کو علی کہتے ہیں، قرآن کی زبان کو علی کہتے ہیں. علی ہی تشریح قرآن کر سکتے ہیں، علی ہی تفسیر قرآن کر سکتے ہیں، علی ہی ترجمانی محمد کر سکتے ہیں. دنیا کو محمد اگر سمجھا سکتے ہیں تو علی سمجھا سکتے ہیں. میں بات کہہ چکا ہوں کہ محمد مصطفیٰ آئینۂ تجلی پروردگار ہے، اور علی آئینہ ہے محمد مصطفیٰ کا. اگر محمد آئینہ ہے تجلیات الہیہ اور اسماء الہیہ کا، کہ سارے اسماء کو اگر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو علی کے آئینے میں دیکھو. سلمان پڑھے محمد والا. اس کے فضیلت کے مینارے بلند ہونے لگتے ہیں. جب عظمت مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہے تب ائمہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، ورنہ انبیاء کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی جب تک مصطفیٰ کی عظمت معلوم نہ ہو. اگر مصطفیٰ کو امت سمجھ لے سکے، قرآن سمجھا دے سکے، اگر الفاظ عربی، اگر تشریح مصطفیٰ کر دے، تو پھر امام کی ضرورت نہیں پڑے گی. علی کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن کے الفاظ کا دامن تنگ ہے، عربی کے الفاظ کا دامن تنگ ہے, زبانیں گنگ ہیں عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے, تو علی اٹھیں گے شخصیت محمد کی ترجمانی کرنے کے لیے. کیونکہ علی کو رسول اللہ نے کہا تھا تسمع ما اسمع, تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں, تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. تسمع ما اسمع ترا ما ارا, تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں. ولکن لست بنبی, لیکن تم نبی نہیں ہو. وانک لعلی خیر, لیکن تم خیر پر ہو. ولکن لوزیر, تم میرے وزیر ہو, میرے جانشین ہو. جس طرح سے صفات محمد اور کردار محمد پر آیات قرآنی کا مہر لگا ہوا ہے کہ وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى, اسی طرح سے کردار علی پر مصطفیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. صلوات پڑھے محمد. عظمت علی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے, شخصیت علی کی ضرورت یہاں سے محسوس ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مفکرین عالم سوچ کے آخر میں یہ نتیجہ نکالے ہیں, یہ نتیجہ پیش کر رہا ہوں کہ علی کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے, اس لیے کہ امت سیرت مصطفیٰ کو کہاں تلاش کرے گی؟ ازواج کے آئینے میں دیکھے گی تو پھر آئلی زندگی نظر آئے گی, اگر اصحاب کے آئینے میں دیکھیں گے تو پھر گھر کے باہر کی زندگی نظر آئے گی. ایک ایسا آئینہ چاہیے جہاں آئلی زندگی کا نقش بھی نظر آئے, جہاں محراب کی عبادتوں کا عکس بھی نظر آئے, جہاں میدانی زندگی کا عکس بھی نظر آئے. تو ایک ہی آئینہ ہے علی ابن ابی طالب کا کہ جس میں پورا خط مصطفیٰ نظر آ جاتا ہے, تو ایک ہی آئینہ ہے جو کردار مصطفیٰ کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ پہچانو محمد کون ہے, سمجھو کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے. صلوات پڑھے محمد. اگر مصطفیٰ یہ آئینے تیار نہ کرتے تو دنیا سیرت محمد سے محروم ہو جاتی, دنیا سنت نبی سے محروم ہو جاتی. اگر خواتین میں محمد گرامی قدر اپنی سنت کو فاطمہ زہرا کے آئینے میں نہ پیش کرتے تو پھر دنیا کی خواتین سنت نبوی سے محروم ہو جاتی. اگر نبی گرامی قدر اپنے آغوش میں بٹھا کر حسن و حسین کو سنت اور سیرت کا آئینہ نہ بناتے تو پھر دنیا میں قیامت تک آنے والے بچے سنت نبی سے محروم ہو جاتے. اگر علی ابن ابی طالب کو اپنی سنت کا آئینہ نہ بناتے تو دنیا کے سارے مرد سنت نبی سے محروم ہو جاتے. سنت نبوی ان کے ذریعے سے چلی ہے. حسن و حسین نے کہا ہے کہ سنت نبی کیسے ہوتی ہے, اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ حسن مجتبیٰ نبی گرامی قدر کی مکی زندگی کی نشانی ہے اور حسین مدنی زندگی کی نشانی ہے, اور ان دونوں نے مل کر سیرت نبی کو مکمل کر دیا ہے, سنت نبی کو مکمل کر کے پیش کیا ہے حسن اور حسین علیہ السلام نے. اسی لیے انہیں جوانان جنت کا سردار کہا ہے. یہ مصطفیٰ سے قریب ہے, اور بھی انوار ہیں لیکن یہ انوار مصطفیٰ سے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی عظمتیں دیگر انوار سے بلند ہیں, کیونکہ یہ آغوش مصطفیٰ کو ترک کیے, اور جنہوں نے نبی کریم کو جتنا زیادہ ترک کیا وہ اتنا زیادہ عظیم ہو گئے, کیونکہ خود مصطفیٰ زمین پر اللہ کی اس نمائندہ ذات کا نام ہے جن سے تجلیات ظاہر ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور پوری کربلا کی عظمت کیا ہے؟ کربلا کہتے کسے ہیں؟ یہ مت سمجھیے کہ جو کربلا کا نام لیتا ہے وہ کربلا والوں کو جانتا ہے. ادراک کربلا بھی مشکل ہے, مفہوم کربلا کا ادراک بھی مشکل ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کو مل جائے یہ وہ دولت تو نہیں ہے, زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. ہر ایک کو مل جائے یہ وہ دولت تو نہیں ہے, زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. ہر کوئی عزادار بن جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس کو زہرا کی دعا ملتی ہے وہی عزادار ہوتا ہے. ہر پیشانی سجدے کے قابل نہیں ہوتی, ہر وجود کو اللہ اس نعمت سے نہیں نوازتا. ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ ترجمان وہی بنے, وہ اللہ کی عبادت کر سکے. آپ یقین مانیے کہ اگر آپ کو توفیق عبادت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں نے آپ کو منتخب کیا ہے عبادت کے لیے کہ آپ کو توفیق عبادت, ورنہ ہر زبان ذکر الہی نہیں کر سکتی, ہر آنکھ دیدار سیرت نبی نہیں کر سکتی, اسی طرح سے کہ ہر کان قرآن کی تلاوت کو سن نہیں سکتے, ہر آنکھ مفاہیم قرآن کو دیکھ نہیں سکتے. تو عزیزان گرامی, کربلا کیا ہے؟ کربلا اور امام حسین کی پوری جنگ یہ کہہ رہی ہے, اسیر و بسیرت جدی و ابی انی خرچ تو, پہلا لفظ جو ہے اس پہ غور کریے, انی خرچ تو میں نکل رہا ہوں, کس لیے نکل رہے ہیں؟ محمد حنفیہ پوچھ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم آپ کس لیے جا رہے ہیں, ذرا مجھے سمجھائیے کہ کیوں جا رہے ہیں آپ. کربلا کا ادراک بہت مشکل ہے, لیکن وہ قابل تھے کہ کربلا کو درک کر سکیں, اسی لیے قابل سمجھ کے محمد حنفیہ کے حوالے تحریر کی. کوئی اور پوچھتا تو حسین نہ جواب دیتے اور نہ وہ جواب کو سمجھ سکتا, یہ تو علی کی آغوش کا پرورتا تھا, اسی لیے امام حسین کی زبان سمجھ گیا کہ کہتے ہیں کہ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں جا رہا ہوں کس لیے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی, امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, یعنی امت جد کی اصلاح حسین ابن علی کی نظر میں اتنی قیمتی ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. ذات گاہ ائمہ کو چھوڑ رہے ہیں, اپنی خود کی ذات گاہ کو مدینہ منورہ کو چھوڑ رہے ہیں حسین, کس لیے؟ امت کے اصلاح کے لیے, یعنی امت محمد کی اصلاح امام حسین کے نزدیک اتنی ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امت محمد کی کوئی فکر نہیں ہے, ہمیں امت محمد سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ان کو پھر حسین سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے, جس کو محمد کی امت سے سروکار نہیں ہے اس کو حسین سے بھی کوئی ربط نہیں ہے, اس کا رشتہ خود بخود کربلا سے کٹ جاتا ہے جو امت محمد سے رشتہ توڑ دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے, یہی امت محمد ہے جس کی اصلاح کے لیے فرزند فاطمہ جا رہا ہے, فرزند رسول جا رہا ہے, امت محمد کی اصلاح اس قدر قیمتی ہے. پھر کیوں جا رہے ہیں حسین؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف والنهي عن المنکر, اس کے بعد کہا واسیر بسیرت جدی وابی, من نانا رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے, اس نقوش کو ابھارنے کے لیے اور اس کو زندہ کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں. سنت نبی کی فکر اس قدر امام حسین کو کھائی جا رہی تھی, سیرت رسول کو برباد ہوتا ہوا حسین نہیں دیکھ پا رہے تھے. یزید نہ امام حسین کی امامت کا انکار کر رہا تھا, نہ امام حسین سے اس کو کوئی سروکار تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ما جاء نبی ولا وحی نزل, نہ نبی آیا تھا نہ وحی نازل ہوئی تھی. تو ان جملوں سے امام حسین کا کیا تعلق ہے؟ حسین یہی بتا رہے ہیں کہ میرا تعلق انہی الفاظ سے جڑا ہوا ہے, یہ مصطفیٰ کی توہین نہیں کر رہا ہے, یہ انبیاء کی توہین کر رہا ہے, یہ مرسلین کی توہین کر رہا ہے, یہ اوزیاء کی توہین کر رہا ہے, یہ خون فاطمہ کی توہین کر رہا ہے, یہ صلب فاطمہ کی توہین کر رہا ہے, یہ ہماری توہین کر رہا ہے, ہمارے آبا و اجداد کی توہین کر رہا ہے, اس سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ کو نبی کریم کی شبیہ بگاڑنے پر آپ کے وجود میں اگر حرکت پیدا نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے میں حسین کا دل نہیں دھڑک رہا ہے, آپ کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن کا تعلق کربلا سے ہوتا ہے وہ سنت نبی کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. سلمان رشدی نے کس کے خلاف آواز بلند کی تھی؟ کس کی شان میں گستاخی کی تھی؟ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی تھی, فاطمہ زہرا کی شان میں گستاخی کی تھی, حسین شہید کربلا کی شان میں گستاخی کی تھی, پھر کس کی شان میں گستاخی کی تھی؟ محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی. تو پھر مسلمانوں کو بولنا چاہیے تھا, دیگر فرقہ اسلامی کو بولنا چاہیے تھا, شیعہ دیوں نے کیوں آواز بلند کی اور امام خمینی کا قلم کیوں حرکت میں آ گیا. کل میں نے آپ کو سنایا کہ امام خمینی نے کہا پورا ایران مٹ جائے, پورا ایران برباد ہو جائے, لیکن میں مصطفیٰ کے نام کو گرنے نہیں. قرار نیست کہ ایران پہ مانت, قرار ہی نست کہ اسلام پہ مانت. اور اسلام مصطفیٰ کا نام ہے, اسلام محمد گرامی قدر کا نام ہے. ایران بچانا میرا مقصد نہیں ہے, اسلام بچانا میرا مقصد ہے, عظمت مصطفیٰ بچانا میرا مقصد ہے. کیونکہ امام خمینی جان چکے تھے کہ خون حسینی اگر بہا ہے تو اسی سنت کو بچانے کے لیے بہا ہے, اسی سیرت کو بچانے کے لیے بہا ہے. علی ابن ابی طالب نے خلافت سے منہ موڑ لیا تھا اسی سنت کو بچانے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ تیسرے دور خلافت میں, تیسرے دور خلافت میں جب مسلمانوں کا جمع غفیر امیر المومنین کے پاس آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا علی ہم آپ کے ہاتھ میں خلافت دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کو بس دو شرطوں کو ماننا ہوگا, سنت نبی پر عمل کرنا ہوگا, سیرت رسول پر عمل کرنا ہوگا, اور اسی کے ساتھ ساتھ سیرت شیخین پر بھی عمل کرنا ہوگا, دو شیخوں کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا جو آپ سے پہلے گزر رہی ہوں گی. تو امیر المومنین نے تیسرے دور خلافت کو اسی شرط کی بنیاد پر ماننے سے انکار کر دیا تھا. کہا تھا کہ میں سنت نبی کی پاسداری کے لیے تو تیار ہوں, لیکن اگر سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ ہے تو پھر یہ الگ سے شرط لگانے کی ضرورت کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت شیخین سیرت رسول سے ہٹ کر کوئی علیحدہ شے ہے. اگر سیرت شیخین سیرت رسول سے ہٹ کر ہے تو میں رسول کی سنت کے علاوہ کسی اور کی سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. علی ابن ابی طالب کی پوری خلافت کی قربانیاں اسی سنت کو بچانے کے لیے ہوئی ہیں. اگر عزاداروں کو معلوم ہو جائے کہ سنت نبی کی قیمت کیا ہے تو پھر وہ اس سنت کو بچانے کے لیے سینے نہیں چاک کریں گے, گردنیں کٹا دیں گے. اس لیے کہ اسی سنت کو بچانے کے لیے فرزند فاطمہ نے علی اکبر کے سینے پہ برشی کا پھل لگتے ہوئے دیکھا کہ شبیہ نبی کو بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا پروردگار میں اس کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ تھا. میں علی اکبر کو بھیج رہا ہوں, روانہ میدان کر رہا ہوں. یہ شبیہ محمد ہے, یہ شبیہ مصطفیٰ ہے. اور پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نبی کریم کی جب بھی زیارت کا مشتاق ہوتا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. امام حسین علیہ السلام سیرت نبی اور سیرت امیر المومنین کا تحفظ کرتے ہوئے کربلا آئے تھے, تو امیر المومنین کی نشانی عباس کو ساتھ لے کے آئے. امیر المومنین کی اور بھی اولادیں تھیں, لیکن حسین نے کہا عباس تمہارا آنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ تمہارے چہرے میں تمہارے آئینے میں میں علی کا عکس دیکھ رہا ہوں. جس طرح سے علی نے مصطفیٰ کی مدد کی تھی اس طرح کربلا کے میدان میں تم میرے مددگار ہو, تم میرے مددگار ہو. امام حسین علیہ السلام کربلا میں مرقعِ رسول نظر آ رہے تھے. عزیزان گرامی, نبی کریم کے بعد اس دور میں اگر کوئی شبیہ مصطفیٰ تھے, تاریخ کا بیان یہ ہے کہ اگر صورت مصطفیٰ دیکھنا ہوتا تو فاطمہ زہرا کی صورت میں دیکھا جاتا, وہی قد و قامت. اور کردار مصطفیٰ دیکھنا ہو تو امیر المومنین کے وجود میں امام حسین ان دونوں کے اس مرج البحرین کا خلاصہ اور نتیجہ رہے ہیں کہ امام حسین جس دور میں تھے وہ دور میں امام حسین سے زیادہ کوئی کردار رسول اور سنت رسول کا مرقع نہیں تھا. خدا رحمت نازل کرے غوث خاموشی صاحب کی قبر پر, کہ غوث خاموشی صاحب نے جب ایران گئے اور امام خمینی سے ملاقات کیا اور جب دربار حسینی میں غوث خاموشی صاحب جو جماعت اسلامی کے اس دور کے صدر تھے, انہوں سب لوگوں نے اپنے اپنے تاثرات بیان کیا, تو انہوں نے کہا کہ جب میں ایران گیا اور امام خمینی سے ملاقات کی تو میں رونے لگا. لوگوں نے پوچھا آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں غوث خاموشی صاحب, تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے چہرے میں رسول اللہ کا عکس دیکھ رہا ہوں. یہ غوث خاموشی کے الفاظ. معلوم یہ ہوا کہ جو شخص کربلا والوں سے قریب ہو جاتا ہے اس کے وجود میں سنت نبوی راسخ ہونے لگتی ہے. جس کے دل میں کربلا والوں کا جذبہ جو عزادار ہوتا ہے حقیقی معنوں میں, تو عزادار ہر کوئی نہیں ہوتا, عزادار اپنے دور میں ایک خمینی گزرا ہے اس کو عزادار کہتے ہیں. جس کو توہین مصطفیٰ برداشت نہیں ہے وہی عزادار ہے. کارٹون بن رہے ہیں لیکن خاموش ہیں تو عزادار نہیں ہے. فلمیں بنائی جا رہی ہیں کردار نبی کی توہین ہو رہی ہے, اگر خاموش ہیں تو سمجھ جاؤ عزادار نہیں ہے. امام خمینی نے فتویٰ دے کے بتا دیا اگر عزادار ایک دنیا میں زندہ رہتا ہے تو کافی ہے, توہین مصطفیٰ نہیں ہو سکتی. کل ایک علی موجود تھے, ایک حمزہ موجود تھے تو عظمت محمد پہ حرف نہ آ سکا, آج اگر ایک خمینی زندہ رہے گا تو عظمت مصطفیٰ پہ حرف نہیں آ سکتا. اگر اس سرزمین پر اگر ایک اگر عزادار زندہ رہے, عزیزان گرامی آپ کیا سمجھتے ہیں عزاداری کو, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عزاداری رسم و رواج کا نام نہیں ہے, وقت نہیں ہے کہ عرض کیا جائے. عزاداری صرف ذکر بیٹھ کے کر لینے کا نام نہیں ہے, عزاداری تو کربلا کے اس تسلسل کا نام ہے کہ جہاں مصطفیٰ کی سنت کو بچانے کے لیے تلوار ہاتھ میں اٹھائی گئی, گردنیں پیش کی گئی, سینے پیش کیے گئے اور اپنا پورا وجود اس سنت کو بچانے کے لیے قربان کیا گیا. کہ توہین مصطفیٰ برداشت نہیں ہو سکتی. توہین مصطفیٰ ہے کیا؟ شریعت کی توہین ہے, ناموس الہی کی توہین ہے, وحی الہی کی توہین ہے, عظمت خدا کی توہین ہے, حرف خدا کی توہین ہے, قول خدا کی توہین ہے. یہ پیکر کچھ نہیں ہے, اپنے میں آئینہ کچھ نہیں رکھتا, بس تجلیات الہیہ کو رکھتا ہے. بس عزیزان گرامی, امام حسین اپنے جد کی سیرت کو بعنوان جد نہیں بعنوان رسول اللہ بچا رہے تھے, علی مرتضیٰ کی سیرت کو بعنوان علی نہیں بعنوان وصی رسول بچا رہے تھے, اور اس کے لیے یہ قربانیاں دی جا رہی تھیں. قربانیوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب عباس ابن علی نے کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت آپ کب دیں گے, تو کہا انت حامل لوائی, آپ تو میرے پرچم کے علمدار ہیں, آپ کو میں کیسے اجازت دوں گا. تو ایک مرتبہ دہنی طرف دیکھا, ایک طرف بائیں طرف دیکھ کے بس اتنا کہا اول لشکر کہا رہا جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا. بس عباس علی کو اب وقت نہیں ہے ان تفصیلات میں جایا جائے کہ عباس کون ہے. رونے والوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ عباس کون ہے. لوگ کہتے ہیں علی کے بیٹے کا نام عباس ہے, حق ادا نہ ہوا اس لیے کہ اور بھی علی کے بیٹے ہیں. علی اگر عباس ام البنین کے بیٹے ہیں تو اور بھی ام البنین کے بیٹے ہیں, لیکن عباس کی خصوصیت کیا ہے, عباس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین جو لشکر جمع, اب لوگ کہتے ہیں کیونکہ طاقت والے تھے, قدرت والے تھے, قوت والے تھے, فنون جنگ سے واقف تھے, حرب جنگ سے واقف تھے, اس لیے ان کے ہاتھ میں پرچم دیا گیا. اگر فرض کیجئے ان سے زیادہ کوئی طاقتور ہوتا, ان سے زیادہ کوئی قوت والا ہوتا تو یہ پرچم اس کے حوالے کیا جاتا. میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جنگ طاقت کی جنگ تھی جو عباس کے ہاتھ میں علم طاقت دیکھ کے دیا گیا؟ طاقت دیکھ کے علم نہیں دیا گیا. وہ لوگ بے معرفت ہیں جو عباس ابن علی کی صرف شجاعت کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے علم کو نہیں دیکھتے, ان کے علم کو نہیں دیکھتے, ان کی عقائد اور نظریات کو نہیں جانتے اور ان کے قلب کی وہ صلابت ایمانی کو نہیں جانتے کہ جو عباس ابن علی کے پاس جو صفات حسنہ تھے. نبی کریم کی سنت بچانے کے لیے امام حسین آئے تھے نا, تو پھر وہ شخص جو سنت نبی سے واقف نہ ہو اس کے ہاتھ میں علم دیا کیسے جا سکتا ہے؟ جو خود سنت نبی سے واقف نہیں ہے, جو خود سیرت رسول سے واقف نہیں ہے. امام حسین تو کہہ رہے ہیں میں سیرت نبی اور سیرت علی کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر عباس ابن علی سیرت علی اور سیرت رسول کے مرقع نہ ہوتے تو یہ علم ان کے حوالے نہ کیا جاتا. اس لیے کہ حسین کرداروں کا لشکر لے کے آئے تھے, تلواروں کا لشکر لے کے نہیں آئے تھے. امام حسین طاقتوروں کو ساتھ لے کے نہیں آئے تھے، حسین نے خود طاقت کا تقسیم کیا. اگر حسین طاقت لے کے آتے تو دنیا کہتی کہ حسین طاقت کے بلبوتے پہ جنگ لڑنے کے لیے آئے، اگر طاقت کے بلبوتے پہ جنگ لڑنے کے لیے آتے تو ظاہری فتح بھی ہونا چاہیے تھا اور کسی کو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ بدر میں کامیابی کا معیار یہی تھا کہ نہ علی شہید ہوئے نہ رسول شہید ہوئے. احد میں کامیابی کا معیار یہی تھا، نہ رسول شہید ہوئے نہ علی شہید ہوئے. خیبر میں کامیابی کا معیار یہی تھا. اگر کربلا میں کامیابی کا معیار طاقت ہوتی تو پھر نہ حسین ابن علی کو شہید ہونا چاہیے تھا نہ عباس ابن علی کو شہید ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین طاقت کو سامنے نہیں رکھنا چاہتے تھے، حسین کرداروں کو سامنے رکھنا چاہتے تھے. لیکن مجبوری یہ تھی کہ امام حسین کے بعد پورے لشکر حسینی میں کردار کا اگر پیکر تھا تو وہ عباس ابن علی تھا. عباس سے زیادہ کوئی تفسیر قرآن سے واقف نہیں تھا، ورنہ اور نہ کوئی فقیہان اثر تھا، اس لیے کہ حبیب ابن مظاہر فقی تھے تو عباس فقیہوں کے فقی تھے، افقہ عالم تھے، افقہ فقہا تھے، یعنی فقہ پر امیر المومنین ابن علی ابن ابی طالب سے مستقیماً جس نے درس فقہ سکھا تھا اس کا نام عباس ابن علی. جس لشکر میں حبیب بریر حمدانی 90 سالہ حافظ قرآن موجود ہو، ان کے ہوتے ہوئے لوائے حسینی کو یعنی پرچم حسینی کو نہ فقیہ اثر حبیب کے حوالے کیا جا رہا ہے، نہ زہیر کے حوالے کیا جا رہا ہے، نہ مسلم ابن اوسجہ کے حوالے کیا جا رہا ہے، نہ علی اکبر کے حوالے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ پرچم حسینی نہ قاسم کے حوالے کیا جا رہا ہے. ان سب کو رکھتے ہوئے حسین نے اس پرچم کا جو قابل سمجھا وہ عباس دلاور کو سمجھا. تو اب سمجھیے عباس کون ہیں، عباس کون ہیں؟ عباس تفسیر قرآن بیان کرنے والے مفسر کا نام ہے. عباس کون ہیں؟ عباس سنت نبی کو بیان کرنے والے ترجمان کا نام ہے. عباس کون ہیں؟ علی کی بولتی تصویر کا نام ہے. عباس کون ہیں؟ فاطمہ کی ترجمانی کا نام ہے. عباس کون ہیں؟ عصمت کی ترجمانی کا نام ہے. عباس وہ ہے کہ جو لشکر حسینی میں اس لائق ہیں کہ پرچم ان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ طہارت میں وہ آگے، ایمان اور عصمت میں وہ آگے، تمام صفات حسنہ کے پیکر تھے، اس لیے ان کے حوالے یہ علم کیا گیا. ہر کوئی حامل علم حسینی نہیں بن سکتا ہے، یہ کردار والوں کو دیا جاتا ہے، طاقت والوں کو نہیں. طاقت کو حسین ابن علی نے خود منخزن کیا ہے، ایک طاقت کو عبداللہ ابن جعفر کی شکل میں، محمد حنفیہ کی شکل میں مدینے میں چھوڑ دیا، دوسری طاقت کو مسلم ابن عقیل کی شکل میں کوفہ روانہ کر دیا. صرف عباس ابن علی کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کی وجہ سے نہیں رکھا ہے، بس کردار کی وجہ سے. یہی وجہ ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کے پاس عباس ہے، اس لیے وہ کربلا جانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ عباس رہتے ہوئے امام حسین طاقت کی جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے. امام حسین نے کہا تم مطمئن رہو، میں عباس کو لڑنے کی اجازت ہی نہیں دوں گا تاکہ تمہارے سارے گمان باطل ہو جائیں کہ کربلا کے میدان میں سب کو میں لڑنے کی اجازت دوں گا، عباس کو لڑنے کی اجازت ہی نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حسین طاقت نہیں دکھانا چاہتے اپنے لشکر کی، بلکہ صرف کردار دکھانا چاہتے ہیں. اب کردار کا جلوہ دیکھو، پوری طاقت اور قوت کا مظاہرہ لیے ہوئے، عباس مشک سکینہ کو لیے ہوئے، سیرت و سنت کے تحفظ کیسے ہوتا ہے ابھی دیکھیے. اب دیکھیے عباس آگے بڑھتے گئے، سنت کو بتاتے گئے، سیرت کی ترجمانی کرتے چلے گئے. حسین ابن علی کا حکم تھا، حکم کے خلاف عباس نہیں گئے، اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. طاقت کو اطاعت کے سانچے میں ڈھالنا، یہ ہے کردار مصطفی، یہ ہے کردار مصطفی. کربلا میں سنت نبی کے نقوش دیکھو آگے، کہ محمد مصطفیٰ کے پاس پوری طاقت تھی لیکن بدر میں تلوار کو ہاتھ میں
نے نہیں اٹھایا. ہاتھ میں رکھتے تھے تلوار, دفاع کرتے تھے لیکن حملہ نہیں کرتے تھے. احد میں تلوار رکھتے تھے مصطفیٰ لیکن حملہ نہیں کرتے. علی کو آگے بڑھاتے ہیں, خود حملہ نہیں کرتے. اب آئیے کہ حضرت عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے لیکن اطاعت کی ترجمانی یہ کرتے ہیں کہ حملہ نہیں کرتے, دفاع کرتے ہیں. دفاع کرتے ہیں, حملہ نہیں کرتے. یہ ہے طاقت کے رکھتے ہوئے اطاعت کے سانچے میں ڈھل جانا. یہ ہے سنت نبی کی پیروی. اب فرات پہ پہنچتے ہیں, فرات پر پہنچ کر مشک سکینہ کو بھر لیتے ہیں, لیکن دریا پر پہنچ کر پیاسے لوٹ کر آ جانا یہ کردار کی بلندی ہے. یہ کردار کی بلندی ہے. جو لوگ طاقت دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے وہ شرمندہ ہو گئے, وہ مایوس ہو گئے. جو جنگ کے تیور دیکھنا چاہتے تھے, حسین ابن علی نے کہا میرے عباس کے جنگ کے تیور نہیں دیکھنا, کردار کے جوہر دیکھنا کہ میرا عباس وہ کردار کی طاقت سے لیس ہو کے جا رہا ہے. فرات پہ پہنچ جائے گا لیکن پانی نہیں پیے گا, اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں پیاسے ہیں. عباس کو اجازت مشک سکینہ لانے کی تھی. عباس یہ کہہ کے نہیں گئے تھے کہ آخا میں پانی پینے کے لیے جا رہا ہوں, بلکہ کہا تھا کہ میں بچوں کے لیے سبیلے آپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ غیرت کو گوارا نہ ہوا, جائز تھا پانی پینا لیکن پیا نہیں. یہ کہہ کے بتا دیا کہ عباس کے سینے میں وہ درد مند دل ہے کہ جب تک چھوٹے چھوٹے بچے پانی نہیں پیئیں گے. یہ اخلاق کا کمال ہے, یہ کردار کا کمال ہے کہ بچوں کے رکھتے ہوئے بڑے پانی نہیں پیتے. یہ خاندان اہل بیت کا شیوا نہیں ہے. تو خاندان اہل بیت کی حرمت کو بچایا ہے عباس نے. اگر اس جگہ پر نہ حسین موجود ہے, نہ کوئی دیکھ رہا ہے, لشکر دشمن کا گھیرا ہوا ہے, وہاں پر اگر عباس پانی پی لیتے, وہ بھی تو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, اگر وہ پانی پی لیتے فرات پر تو کون سی قیامت آ جاتی, کون سی حرمت ہو جاتی, کون سا گناہ ہو جاتا. لیکن عزیزان گرامی وہی اخلاق کو کردار کرا ترجمان بن کے حسین کے نمائندے بن کے آئے تھے. دنیا یہی تو کہتی کہ حسین کے پرچم دار کو دیکھو کہ خود پانی تو پی لیا لیکن ابھی سکینہ پیاسی ہے, ابھی رقیہ پیاسی ہے, ابھی 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا ہے. دیکھو ان کا کردار, دیکھو خود تو پانی پی لیا لیکن انہیں کیا پتا ہے کہ بچے پیاسے رہ جائیں گے. لیکن یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کا نام جلی کر دیا تاریخ میں. بتا دیا عباس نے کہ میں مر جاؤں گا, سیرت مصطفیٰ کو مٹنے نہیں دوں گا, اور تاکہ دنیا جان لے کہ ہم کس خاندان کی فرد ہے. ہم پانی نہیں پیتے جب تک کہ ہمارے چھوٹے نہیں پی لیتے. مشک سکینہ کو لے کے عباس واپس ہو رہے ہیں, کردار بتا رہے ہیں, اور یہاں پر دشمن کے کردار کے چہرے سے نقاب بھی الٹ رہے ہیں کہ وہ کتنے انسانیت کے دشمن تھے, اور یہ کیسا انسانیت کا پیکر ہے کہ پیکر انسانیت جا رہا ہے لیکن حیوانوں کے نمائندے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. کوئی دانا شانے پہ حملہ کرتا ہے, کوئی بائیں شانے پہ حملہ کرتا ہے.